نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، امين يا رب العالمين. ناظر کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالبہ قرآن سیریز میں خوش آمدید. الحمدللہ قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس سیریز کے تیسرے حصے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس تیسرے حصے میں بھی کل پانچ دروس ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم نے چوتھے درس کا آغاز کیا تھا، جو کہ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع پر مشتمل ہے، اور اس کے ایک حصے کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا تھا. آج اسی درس کے دوسرے حصے کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. پہلے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا کہ جو ہمارا آج کا درس ہے، جو کہ دراصل دوسرا حصہ ہے اس درس کا، وہ حصہ سوم کا درس چہارم ہے، یعنی تیسرے حصے کا چوتھا درس ہے، جس کا موضوع ہے سماجی اور معاشرتی اقدار. اور آج اس کا دوسرا حصہ ہمارے سامنے ہے، اور سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 اور 4 کی روشنی میں یہ درس ہمارے سامنے آ رہا ہے. پچھلی مرتبہ تیسرے رکوع کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا تھا، آج چوتھے رکوع کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ تیسرے حصے کا جو عنوان ہے وہ ہے عمل صالح، اور اس حوالے سے کئی دروس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، آئیے ان کا بھی تجزیہ کر لیتے ہیں. ہم نے اس تیسرے حصے میں جو پہلا درس سمجھا تھا وہ بندہ مومن کی بنیادی اوصاف پر مشتمل تھا، سورہ مومنون اور معارج کی آیات. پھر بندہ مومن کی تکمیل اوصاف کا ہم نے بیان آپ کے سامنے رکھا سورہ فرقان کے آخری رکوع کی روشنی میں. پھر خاندانی زندگی کے بنیادی اصول سورہ تحریم کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے، اور اب ہمارا درس ہے سماجی اور معاشرتی اقدار سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 کی روشنی میں. پوری سیریز کے اعتبار سے 15واں درس ہے، اور اس تیسرے حصے کا 4th درس ہے، اور اس کا دوسرا حصہ آج ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں قرآن حکیم کی چند آیات کی تلاوت کی سماعت کے ذریعے سے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا.
صدق اللہ العظیم. ناظر کرام، الحمدللہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سماعت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اور اسی سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا. سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع کا آج مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. سب سے پہلے ہم یاد دہانی آپ کو کرا دیں کہ اس درس میں ہمارے سامنے معاشرتی اور سماجی اقدار کا بیان آ رہا ہے. قرآن حکیم کیا سوشل ویلیوز ہمیں عطا کرتا ہے، کن باتوں کو چاہتا ہے کہ ہمارے معاشروں میں ان کو رواج دیا جائے، ان کا ذکر بھی ہے، اور کن سوشل ایولز سے ہمیں روکا گیا، کن معاشرتی برائیوں سے ہمیں روکا گیا، ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو قرآن کیسا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے، اس حوالے سے چند بنیادی باتیں ہم سمجھ رہے ہیں. اور سورہ بنی اسرائیل کا 4th رکوع اور اس کی اب آیت نمبر 32 ہے، جس کا آج مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس وقت. آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں. فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 ہے، ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، بے شک وہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے. یہ ناظر کرام سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 ہے، اور معاشرتی ہدایات کے ذیل میں زنا کی ممانعت کا ذکر آ رہا ہے. بہت اہم مسئلہ جو پوری دنیا کو درپیش ہے، اور اس کے تعلق سے قرآن کی کیا رہنمائی ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں قدرے تفصیل سے. پہلی بات تشریح میں آپ کے ہمارے سامنے لکھی ہے کہ مرد اور عورت کا جنسی اختلاط جبکہ ان کے درمیان نکاح یا مالک اور کنیز کا رشتہ نہ ہو زنا کہلاتا ہے. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ کنیزوں کا معاملہ، غلاموں کا معاملہ وقتی نوعیت کا ہے. سورۃ المؤمنون میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، ایک فطری خواہش جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رکھی، اس کی تکمیل کے لیے نکاح کا بندھن عطا کیا گیا. اس نکاح کے بندھن کے بجائے اور راستے اختیار کرنا، یا مالک اور کنیز کا وقتی معاملہ اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ اس وقت ہمارے دور میں فی الوقت یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں، کبھی آ سکتا ہے، تو طالبات موجود ہیں، اس پاکیزہ نکاح کے بندھن کو جو پاکیزہ بندھن ہے اس کو چھوڑ کر مرد اور عورت کا جنسی اختلاط یہ ہے جس کو زنا کہا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اس گندی حرکت سے برائی سے حفاظت فرمائے. آگے چلتے ہیں. زنا ایک ایسا گناہ ہے جس سے بچنا انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہدایات بھی عطا کرتے ہیں, نکاح کے بندھن کا ذکر بھی کرتے ہیں, زنا کی برائی کا بھی ذکر کرتے ہیں, اس پر سزا کا بیان بھی ہمارے سامنے آتا ہے. بہرحال بہت مشکل ہے اور اس سے بچنے کے لیے نکاح کا پاکیزہ بندھن اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. اگلی بات, اللہ نے انسان کے اندر زوردار جنسی جذبات رکھے ہیں تاکہ نسل انسانی کی افزائش ہو سکے. یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے. نکاح کے بندھن کا جہاں ایک اہم مقصد زوجین کے لیے تسکین اور راحت کا فراہم ہونا ہے, وہیں اولاد کا حصول بھی ہے تاکہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا رہے. تو یہ شدید جذبہ رکھا تاکہ انسان اس کی تکمیل کے لیے جائز راستے کو اختیار کرے, نکاح کے بندھن کو, اور اولاد کا حصول ہو اور یہ انسانی نسل اس کا قافلہ آگے بڑھتا رہے. مزید بنا آگے لکھا ہے, زنا کے قریب بھی مت جاؤ سے مراد ان تمام راستوں کو بند کرنے کا حکم ہے جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں. ہماری شریعت دین اسلام کی تعلیم اس قدر خوبصورت ہے کہ دنیا کے دیگر قوانین حرکت میں آتے ہیں جبکہ جرم ہو چکا ہوتا ہے. اسلام جرم کے راستوں کو بھی روکنا اور بند کرنا چاہتا ہے اور پریونشن پہلے عطا کرتا ہے. پریونشن پہلے ہے اور کیور کا ذکر بعد میں آتا ہے. تو بچنے کے لیے ان تمام راستوں پر پابندی لگا دی گئی جو زنا کے بالآخر عمل تک لے جا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہاں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, وہ تو ہے ہی غلط, بلکہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, اس سے روکا جا رہا ہے. اس کو فقہا کی اصطلاح میں سد الذرائع کہتے ہیں کہ دیوار لگا دینا ان راستوں پر کہ جو راستے گناہ کے عمل زنا کے عمل کی طرف لے جانے والے ہیں. اب آئیے, یہ جو ہمارے دین نے ان راستوں پر پابندی لگائی ہے اور اس کے حوالے سے جو ہدایات عطا فرمائی ہیں ان کا ایک تفصیلی جائزہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے دین کا یہ مزاج کہ وہ زنا ہی سے نہیں منع کرتا بلکہ زنا کے راستوں پر بھی پابندی لگاتا ہے, یہ وہ ہدف ہے اسلام کی تعلیمات کا کہ جو اسلامی معاشرے کو دیگر معاشروں سے جدا کر دیتا ہے. تو زنا کے راستوں پر بھی پابندی لگا دی گئی تاکہ حیا محفوظ رہے, ایمان محفوظ رہے, گھرانے محفوظ رہے, نسل انسانی محفوظ رہے. یہ ایک بہت بڑا ہدف اور آبجیکٹو ہے. اس کے حوالے سے کئی تعلیمات عطا کی گئیں. آئیے تفصیلاً ان کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلامی معاشرے کی کیا نمایاں خصوصیات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات, مخلوط معاشرت سے اجتناب, یعنی مرد و عورت کا آزاد اختلاط اور انٹر مکسنگ, اس سے منع کیا گیا. اس حوالے سے چند باتیں. مردوں اور عورتوں کا علیحدہ ادارہ کار, مرد کا گھر سے باہر جبکہ عورت کا گھر کے اندر, یہ ہے بنیادی بات جو اسلام نے عطا کی اور فطری انداز بھی کہ گھر عورت کے حوالے کیا گیا اور باہر کے معاملات مرد کے حوالے کیے گئے. دوسری بات, مکانات کی خاص طرز تعمیر کے زنانہ حصہ الگ اور مردانہ حصہ الگ, یہ آج بھی مسلمان معاشروں کے اندر اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے. گو کہ غیر اسلامی تہذیب کے اثرات اب ہمارے بھی آ رہے ہیں, لیکن جن گھرانوں میں اس کا اہتمام ہے, اور اگر ہم پاکستان کے تناظر میں بات کریں تو بہت پرانی بات نہیں, 40-50 سال پہلے تو یہ سارا معاملہ بالکل ہی الگ ہوتا تھا, یہ زنانہ ہے یہ مردانہ ہے. بس آج وہ ٹوائلٹس کے حد تک معاملہ رہ گیا کہ یہ ویمن کے لیے ہے اور یہ مین کے لیے, یہ مردانہ ہے یہ زنانہ ہے. لیکن نہیں, دائرہ کار ہی علیحدہ بتایا گیا ہے کہ مردوں کا دائرہ کار الگ, عورتوں کا دائرہ کار الگ. اسی طرح مکانات کی طرز تعمیر, اسی طرح دفاتر یا اور مقامات, پبلک پلیسز جہاں عورتوں کا مردوں کا دونوں کا آنے کا معاملہ ہو, علیحدہ علیحدہ سیکشنز کا ذکر ہے. پھر آگے لکھا ہے کہ ایسی محفل و تقریبات کی حوصلہ شکنی جس میں مخلوط اجتماع کا امکان ہو, خاص طور پر ہمارے جو شادی بیاہ کی تقریبات یا ادر وائز ہے, ایسا کھلا ماحول ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ. لیکن نہیں, مخلوط اجتماع سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنا, اور تقریبات ہو یا دیگر مواقع پر ملنے کا امکان ہو تو مردوں کا علیحدہ انتظام اور عورتوں کا علیحدہ انتظام. ہدف کو ذہن میں رکھیے, زنا کے راستوں پر پابندی تاکہ حیا محفوظ, گھرانہ محفوظ, خاندان محفوظ, نسل انسانی محفوظ. ہدف کو ذہن میں رکھیے تو یہ تعلیمات بڑی پر حکمت ہمیں نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالی. مزید آگے چلتے ہیں. گھر سے باہر پردے کے احکامات, سورۃ العذاب میں کئی آیات ہیں, آیت نمبر 32, پھر 33, پھر 53-55, پھر آیت نمبر 59. کئی آیات میں سورۃ الاحزاب میں گھر کے باہر کے حوالے سے پردے کے احکامات عطا کیے گئے. اور نوٹ کیجئے گا سورہ عذاب کی آیات پہلے آئی, پہلے باہر کے پردے کا ذکر آیا, اس کے بعد آگے ہم پڑھیں گے سورہ نور کی آیات جو سورہ عذاب کے بعد نازل ہوئی, اور گھر کے اندر بھی پردے کے حوالے سے رہنمائی عطا کی گئی. چند بنیادی باتیں جو سورہ عذاب کی آیات میں سامنے آتی ہیں ان کا خلاصہ. نمبر ایک, نامحرم شخص سے نرمی سے بات نہ کی جائے. ضروری بات کی جا سکتی مگر ایسا انداز نہ ہو کہ کسی کے دل میں برا خیال پیدا ہو جائے. نمبر دو, عزت اور وقار سے گھر میں رہا جائے. عورت کا اصل ٹھکانہ اور مقام اس کا گھر قرار دیا گیا, اس پر توجہ دلائی گئی. نمبر تین, باہر نکل کر دور جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کی جائے. زمانے جاہلیت پہلے بھی تھا, آج بھی چلا آیا ہے کہ بالکل آزاد ہو کر عورتیں گھر سے نکلتی درست نہیں ہے. اگر گھر سے باہر نکلنا ہو تو حجاب کا لحاظ کیا جائے گا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے, اور بالکل کھلا ڈھلا معاملہ ہو اور اپنے آپ کو نمایاں کر کے گھروں سے باہر نکلنا, اس سے عورتوں کو روکا گیا. نمبر چار, نامحرم خواتین سے ضروری گفتگو پردے کے اوٹ سے کی جائے. یہ مردوں کے لیے کہا جا رہا ہے, اگر کسی نامحرم سے گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پردے کی اوٹ سے. اللہ رب العالمین نے تو جب یہ آیات نازل فرمائی تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو بھی کہا کہ امت کی ماؤں سے بھی کوئی سوال کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے, حجاب کے پیچھے سے کرنا. اور حجاب کا لفظ خود قرآن میں آیا ہے, احزاب کی آیت نمبر 53 میں. اور آخری بات, اس زمن میں خواتین گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں چہرے پر چادر لٹکا لیا کریں. یہ بات سورہ عذاب کی آیت نمبر 59 میں ہے کہ جلباب اپنی بڑی چادر کو اوپر سے لٹکا لیں, اور اوپر سے لٹکانے میں بہرحال چہرے کو چھپانا بھی شامل ہوگا. جب خاتون گھر سے باہر جائے تو پورے وجود کو چھپانا اور اپنے چہرے کو بھی چھپانا, اس کی توجہ دلائی گئی سورت العذاب کی آیت نمبر 59 میں بھی. اس کے بعد مزید باتیں گھر کے اندر کے حوالے سے, اور گھر کے اندر پردے کے احکامات سورہ نور آیت نمبر 27 ہے, آیت نمبر 31 تک چند آیات ہیں, پھر آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 60 تک چند آیات ہیں. ان کئی آیات میں گھر کے اندر رہتے ہوئے پردے کے احکامات کا ذکر ہے, بہت اہم بات ہے. آئیے توجہ کرتے ہیں چند نکات کی طرف. کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا جائے. اجازت کے بغیر داخل ہونے میں نامحرم سے سامنا ہونے کا امکان, اس پر توجہ دلائی گئی, اجازت لے لیا کرو. اگر گھر میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے تو لوٹ جانا چاہیے, برا نہیں ماننا چاہیے. مرد اور خواتین گھر میں بھی نگاہوں کو نیچا رکھیں. یہ بات عجیب لگتی ہے مگر باپ اور بیٹی کے درمیان بھی تقدس اور احترام کا رشتہ ہے, بیٹے اور ماں کے درمیان بھی تقدس اور احترام کا رشتہ ہے. یہاں بھی نگاہوں کی احتیاط, اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. جب گھر کے اندر ہے تو باہر کتنا اہتمام کرنا چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے. مزید برآں, مرد اور خواتین ستر کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ستر جسم کا وہ حصہ جو ہر حال میں چھپانا لازم ہے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی تفصیلات اپنے مقام پر ہے. اور حجاب کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے گھر سے باہر کا جو پردہ جس میں زیادہ اہتمام کرنا ہوتا ہے خاتون کو اپنے آپ کو چھپانے کے اعتبار سے. اگلی بات, خواتین گھروں میں اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں. کیا مطلب؟ بیٹی والد کے سامنے بھی آئے تو سر کو ڈھانپ کر سینے کے اوپر چادر ڈال کر دوپٹہ ڈال کر آئے. یہ ہے تقدس اور احترام جو گھر میں بھی مطلوب اور مقصود ہے. اور آخری بات, اس زمن میں خواتین شوہروں, محرم مردوں اور جان پہچان کی خواتین کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں. محرم رشتہ داروں کے سامنے گھر کے اندر تو ٹھیک ہے, لیکن دوسروں کے سامنے زینت کا اظہار کرنا اس سے روکا گیا. حتیٰ کہ نوٹ کیجئے گا, اسی سورہ نور میں ایک مقام پر آ رہا ہے کہ جو پازیب وغیرہ خواتین پاؤں میں پہنتی ہیں, کہا ایسے پیر نہ مارو کہ اس کی آواز کسی کو متوجہ کرے. اتنی چھپی ہوئی بات کو چھپانے کی ترغیب ہے, تو چہرے کو اور پورے وجود کو چھپانا, پھر نامحرم کے سامنے چھپانے کا اہتمام کرنا, خاص طور پر اس کی بات کر رہا ہوں, اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. ناظرین کرام, بہت تفصیل ہے, یہ تو فقط آیات کے نکات آپ کے سامنے رکھے گئے. ان مقامات کا مطالعہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے تاکہ پردے کے احکامات سے واقفیت ہو. بات ابھی جاری ہے, اور اسلامی معاشرے کی نمایاں خصوصیات, اس ضمن میں زنا کی روک تھام اور زنا کے دروازوں اور راستوں پر پابندی کے ذیل میں ہم نے سمجھا کہ آزاد اختلاط نہ ہو مرد و عورت کا, گھر کے اندر پردے کے احکامات, گھر سے باہر پردے کے احکامات. مزید اور باتیں اس حوالے سے, نکاح کو آسان کرنا بیجا رسومات کے سدے باپ کے ذریعے سے. آج ہمارے دور میں نکاح مشکل ہو رہا ہے تو زنا آسان ہو رہا ہے. ان بچوں اور بچیوں کی جوانیوں کو اور حیا کو اور ایمان کو محفوظ کرنا ہے تو نکاح کو آسان کرنا ہوگا. نکاح کا اعلان و مسجد میں ایک دعوت سنت میں ولیمے کی, اور مہر کا خرچہ شوہر نے دینا ہے, اور باقی کفالت یہ ذمہ داری شوہر کے ذمہ ہے. یہ ہے بنیادی طریقہ کار یا ہدایات یا اخراجات جو شریعت نے بتائے نکاح کے نکات کے حوالے سے. ہم نے اس کو اس قدر مشکل کر دیا کہ زنا کے راستے آسان ہو رہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مزید بنا, جنسی جذبے میں ہیجان پیدا کرنے والے تمام امور پر پابندی, جیسے شراب نوشی, رقص و موسیقی, فحش لٹریچر, عریاں تصاویر, بیہودہ فلمیں اور ڈرامے وغیرہ، اور آج کے دور کے اعتبار سے مزید کہیں تو انٹرنیٹ کا بیجا استعمال اور ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر عورتوں کو بے پردہ اور نہ جانے کس کس انداز سے پیش کیا جانا اور پورنوگرافی اور نہ جانے سے آگے کے معاملات، یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو ہیجان پیدا کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس خواہش کی تکمیل انسان حرام میں منہ ڈال کر کرتا ہے اور معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنتا ہے۔ اسلام ان تمام راستوں پر، چینلز پر، ذرائع پر پابندی لگاتا ہے تاکہ لوگ زنا سے بچیں اور تاکہ وہ ایمان محفوظ رکھ سکیں اور اپنے گھرانوں اور خاندان و معاشروں کو محفوظ رکھ سکیں۔ اور اسی ضمن میں ایک اور اہم بات، زانی کے لیے سخت سزا، غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑوں کی سزا، سورہ نور کی آیت نمبر 2 کے مطابق، اور شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا، یعنی پتھر مار کر قتل کرنا، بخاری شریف اور دیگر احادیث میں ذکر آتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سزا کا نفاذ بھی کرایا۔ تو شریعت اسلامی نافذ ہو تو یہ سزائیں نافذ ہوں گی نا، اور جب سزائیں نافذ ہوں گی تو خوف ہوگا تو لوگ ان گندگیوں جرائم سے بچیں گے۔ غیر شادی شدہ مرد عورت زنا کا ارتکاب کرے تو 100 کوڑوں کی سزا، شادی شدہ مرد عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم یعنی سٹوننگ ٹو ڈیتھ، پتھر مار مار کے قتل کرنا، یہ اتنی سخت سزائیں کیوں؟ تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو اور لوگ جرم سے باز آئیں اور زنا کے راستے پر پابندی لگے۔ یہ ہے چند بنیادی ہدایات جو آپ کے سامنے رکھی گئیں اسلامی معاشرے کی نمایاں خصوصیات کے طور پر، اور یہ ہدف کہ زنا کا راستہ بند ہو، یہ احکامات ہماری شریعت میں ہمیں عطا ہوئے ہیں۔ مزید برآں آگے اس آیت میں ذکر آتا ہے، آیت نمبر 32 کا مطالعہ ابھی کر رہے ہیں، ولا تقرب الزنا، اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، بے شک وہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ اب جو اگلا حصہ آیت کا ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پہلی بات، زنا کو فاحشہ یعنی بے حیائی کا محرک کہا گیا ہے، جو کہ در حقیقت ایمان کی ضد ہے، محرک موٹیویٹ کرنے والی شے، اور ضد اپوزٹ کو کہا جاتا ہے۔ تو زنا کیا ہے؟ لکھا ہے زنا کو فاحشہ یعنی بے حیائی کا محرک کہا گیا، جو کہ در حقیقت ایمان کی ضد ہے۔ یہ بات پہلے بھی ذکر میں آ چکی ہے، اگر حیا چلی جائے تو ایمان بھی چلا جائے گا، یہ زنا یہ بے حیائی کی طرف لے جانے والی شے، اور حیا گئی تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ حدیث شریف میں ذکر آتا ہے صحیح مسلم کی روایت، الایمان بضع وسبعون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے 70 سے کچھ زائد حصے ہیں اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور ایک اور حدیث ترمذی شریف میں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا۔ یہ بات تفصیل سے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ دی گئی ہے۔ مزید بات کو بات آگے بڑھاتے ہیں، آگے ذکر آیا، زنا کو ساء سبیلا یعنی برا راستہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ خاندان کے ادارے کو دو طرح سے تباہ کرتا ہے۔ نمبر ایک، شوہر بیوی کے درمیان اعتماد اور محبت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، گھر میں سکون کی فضا باقی نہیں رہتی۔ یہ زنا کا دھندا گھر کے سکون کو برباد کر دے گا، شوہر بیوی کا اعتماد ختم، جب اعتماد ختم تو گھر برقرار کہاں رہ سکتا ہے، اور معاشرے کا بیسک یونٹ گھر، گھر برباد تو معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ اور دوسری تباہی کیا ہے؟ لکھا ہے والد کو اپنی اولاد کے حوالے سے شک ہو جاتا ہے، لہذا وہ اولاد کی پرورش اور تربیت پر مناسب توجہ نہیں دیتا۔ جب زنا کا دھندا عام ہو تو کس کے نطفے سے بچہ پیدا ہوا، شک رہتا ہے، اور پیدا ہونے والی اولاد پر جو کہ باپ ہونا چاہیے تھا اس کا، اس کو اعتماد ہی نہیں، نہ باپ پرورش کر پاتا ہے، نہ کل اولاد اس کا ساتھ دے پاتی ہے، نہ بڑھاپے میں وہ اولاد اس کے کام آ سکتی ہے۔ یہ نظارے اور یہ تباہی اگر دیکھنی ہو تو فرانس میں جا کے دیکھیں، جہاں بوڑھے کتے اور بلیوں کی طرح آپ کو گھومتے پھرتے نظر آئیں گے، اور وہی معاشرہ ہے فرانس کا کہ جہاں بوڑھے آپ کو بہت زیادہ، نوجوان آپ کو بہت کم، اور نکاحوں کی تعداد بہت کم دنیا میں ملے گی۔ دنیا کے اور معاشروں میں بھی یہ گندگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے ساء سبیلا، برا راستہ، گھر برباد، باہمی اعتماد ختم، پوری کی پوری نسل برباد، اور اگر گھرانے ہی محفوظ نہ ہوں تو معاشرہ کس بات کا نام ہوگا؟ کہ معاشرہ بنتا ہے گھرانوں کے نتیجے میں، گھر ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے تو معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے، اندازہ کر سکتے ہیں اس بات کا۔ ناظرین کرام، ایک آیت ہم نے بھی مکمل کی، مگر بہت زیادہ تفصیل درکار بھی تھی، اور آج ہمارے معاشرے کا ہاٹ ایشو بھی ہے، اس سے خاصی تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اگلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33، اس کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں، اور یہاں بھی ایک اور قیمتی ہدایت آ رہی ہے جان کی حفاظت کے حوالے سے۔ ابھی آبرو کی حفاظت کا ذکر تھا، اب جان کی حفاظت کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور قتل نہ کرو ایسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر جائز طریقے یعنی شریعت کے حکم سے. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا, اور جو شخص ناحق قتل کیا گیا, فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, تو ہم نے اختیار دے دیا ہے اس کے وارث کو, فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ, پس اس کو چاہیے کہ قتل کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے, اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا, بے شک اس کی مدد کی گئی ہے. یہ ترجمہ ناظرین کرام سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 کا. آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات, حرمت عزت کے بعد اب حرمت جان کا ذکر. پچھلی آیت میں زنا کی روک تھام کا ذکر تھا تاکہ انسانی حرمت اور عزت محفوظ رہے, اب جان کی حرمت اور اس کی حفاظت کا ذکر آ رہا ہے. لکھا ہے, قتل ناحق تمدن کی جڑ پر تیشہ چلانے کے مترادف ہے. کیا مطلب؟ انسانیت نام ہے شرف انسانیت کا, اور ایک شخص دوسرے کو ناحق قتل کر دے تو تمدن پر جو ہے تیشہ چلا دیا گیا اور انسانیت کو گویا کہ برباد کر دیا گیا. یہ قتل ناحق, اس سے منع کیا گیا. قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 مشہور ہے, اور جس نے ایک جان کی حفاظت کی اس نے ساری انسانیت کی حفاظت کی. ہاں, اس مقام پر ذکر آیا کہ الا بالحق, حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے. لکھا ہے, البتہ مندج عزیز صورتوں میں کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ بات سورہ فرقان کے درس میں بھی آئی تھی. اسی تیسرے حصے کا دوسرا درس سورہ فرقان کی آخری آیات پر مشتمل تھا. وہاں بھی یہ بات آئی تھی کہ کچھ مواقع ایسے ہیں یا کچھ سزائیں ایسی ہیں جہاں شریعت نے اجازت یا حکم دیا کہ کسی کی جان لی جا سکتی ہے. بس دوہرا لیتے ہیں, تفصیلات پہلے بھی ہمارے سامنے آئی تھیں. شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا, یہ بات پہلے بھی بیان ہوئی. سنسار کا مطلب رجم کرنا, پتھر مار کر قتل کرنا, بخاری میں بھی اس کا ذکر ہے. قاتل کی بطور قصاص جان لینا, سورہ البقرہ آیت نمبر 178, کسی نے کسی کو قتل کیا تو قاتل کو سزا میں قتل کیا جائے گا. حربی کافر کو قتل کرنا, حربی کافر جو وہ کافر جو جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا, سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں اس کا ذکر ہے. گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا, ہاں یہ بھی سزا اللہ کے رسول علیہ السلام نے نافذ کرائی, اور تمام پیغمبروں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے, کسی بھی پیغمبر کی شان میں گستاخی اس کی سزا قتل ہے. مزید برآں, اسلام سے مرتد ہونے والے کو قتل کرنا, یعنی جو دین سے پھر جائے اس کی سزا بھی قتل ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 54 کے مطابق. اور رہزن یعنی ڈاکے ڈالنے والے گینگز کی شکل میں, یا اسلامی حکومت کے باقی کو قتل کرنا, سورت المائدہ آیت نمبر 33 میں اس کا ذکر آتا ہے. یہ مواقع ہیں جہاں کسی کی جان لی جا سکتی, یہ الا بالحق یعنی شریعت کے مطابق کے ذیل میں آتی ہے بات. مزید اس آیت میں جو ذکر آیا اس کی طرف چلتے ہیں. قاتل کے بارے میں فیصلے کا اختیار مقتول کے ورثاء کو ہے, اس سے ان کے زخم پر مرہم کا سامان ہوتا ہے. الفاظ آئے تھے نا, فقط جعلنا لولیہ سلطانا, تو ہم نے اختیار دے دیا اس کے وارث کو. کیا مطلب؟ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا تو اس کی سزا قتل ہے, تاہم قصاص کے قانون کے مطابق قتل ہونے والے مقتول کے ورثاء یعنی اس کے وارث اگر چاہے تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں, اور خون بہا ادا ہوگا, دیت جسے کہا جاتا ہے. تو قاتل خون بہا ادا کر دے گا, اس کی معافی ہو گئی, اور مقتول کے ورثاء خون بہا لینے کو تیار نہ ہو, کہیں کہ اس کو سزا دی جائے تو اس کو قتل کیا جائے گا. یہ اختیار ورثاء کو دیکھ کر ان کے زخم پر مرہم رکھا گیا ہے. اور آگے ذکر ہے, قاتل کی جان لینے میں اسراف یعنی زیادتی کی ایک صورت. ذکر آیا تھا کہ اس کو چاہیے کہ قتل کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے. تو زیادتی کیا ہے؟ ایک صورت, مقتول کے ورثاء تڑپا تڑپا کر قاتل کو قتل کرتے. زمانے جہلیت میں لوگ اس کو اپلائی کرتے تھے, آج حکومتیں موجود ہیں, نظام موجود ہوگا, وہ اس سزا کو اپلائی کرے گا, مگر پہلے تڑپا تڑپا کر قتل کیا جاتا تھا, اس میں زیادتی ہوتی تھی, اس سے روکا گیا. ایک صورت یہ بھی تھی کہ خون بہا لینے کے بعد قاتل کی بھی جان لے لی جاتی تھی, پیسہ بھی لے لیا معاف کرنے کے نام پر, اور پھر اس کی جان بھی لے لی, یہ بھی زیادتی ہے. آج بعض اوقات قاتل کے ساتھ اس کے بے قصور عزیزوں یا ساتھیوں کی جان بھی لینے کا ظلم جاری ہے. یہ ہمارے قبائلی علاقوں میں بھی ہوتا ہے, اور کبھی حکومتوں کی سطح پر بھی ہوتا ہے. 9/11 کا ڈرامہ رچایا گیا اور ایک اسامہ بن لادن کا نام لیا گیا, اور افغانستان کے 10-15 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا, اور 15-20 لاکھ لوگوں کو اپاہج کر دیا گیا, اور لاکھوں لوگوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا. یہ ظالم آج بھی موجود ہے, 14 صدیوں پہلے کے ظالموں کی طرح نہیں. جو قاتل ہے اسی سے بدلہ لیا جائے گا, اور کسی سے بدلہ لینا یہ ظلم ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. ناظرین کرام, دو آیات کا بیان ہم نے مکمل کیا, ان دو آیات میں قدر تفصیل تھی. بقی آیات کا مطالعہ کریں گے, تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ایک وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع کی آیات کا مطالعہ پیش خدمت ہے. آئیے اگلی آیت کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 ارشاد ہوا، ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طور پر جو بہت بہتر ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنے شعور کو. یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 یتیموں کے حوالے سے ایک اہم ہدایت یہاں پر بیان ہو رہی ہے. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. حرمت عزت و جان کے بعد اب حرمت مال کا ذکر، عزت کی حرمت، جان کی حرمت، اور اب مال کی حرمت کا بیان آ رہا ہے. اور یہ بنیادی مقاصد ہیں شریعت کے احکامات کے، کہ لوگوں کی آبرو، لوگوں کی جان اور لوگوں کا مال محفوظ رہے. پہلی بات اس زمن میں لکھی ہے، یتیم کے مال پر بعض اوقات اس کے سرپرست ہیلوں بہانوں سے قبضہ کر لیتے ہیں. یہ 14 صدیوں پہلے بھی ہوتا تھا، یہ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے. کس کس طرح؟ ایک دو مثالیں. بعض اوقات یتیم بچوں کی ماؤں سے شادی کر کے یا یتیم لڑکیوں سے شادی کر کے ان کے مال پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. یہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ بیوہ خاتون سے شادی کی اور بچوں کا مال، بیوہ کا مال بھی ہڑپ کر لیا، یا یتیم لڑکیوں کا مال ہڑپ کر لیا کہ کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، نہ مہر دینا بلکہ اس کا مال بھی ہڑپ کر جانا ہے. یہ 14 صدیوں پہلے بھی ہو رہا تھا. یہ نظارے جاہلیت کے دور کے آج ہمارے معاشروں میں بھی دکھائی دیتے ہیں. مزید برآں اس زمن میں چلتے ہیں قرآن حکیم کی تفسیری ہدایات میں سے چند باتوں کے بیان کی طرف. سورۃ النساء آیات 2, 3, 5, 6 اور 10 میں یتیموں کے مال کے حوالے سے تفصیلی ہدایات. اور بھی کئی مقامات پر قرآن حکیم نے ہدایات عطا فرمائی، مگر سب سے زیادہ تفصیلی ہدایات یتیموں کے بارے میں سورۃ النساء کی ان چند آیات میں آئی ہیں. یہ پہلی 10 آیات میں سے چند آیات ہیں. ان کا حاصل، یتیموں کا مال مت کھاؤ، یتیموں کے اچھے مال کو اپنے ردی مال سے مت بدلو، کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ مکس کر لو اور ان کو کھلانے کے نام پر ان کا مال اپنی جیبوں میں بھرتے چلے جاؤ کہ صاحب ہم تو ان کے ہی والد کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ان پر خرچہ کر رہے ہیں، ان کو 2 روپے کھلائیں خود 10 روپے کھا گئے. نہیں، یہ ردی معاملہ نہ کرنا کہ ان اچھے مال کو اپنے ردی مال سے مت بدلو. اگر عدل نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو یتیم لڑکیوں یا یتیموں کی ماؤں سے نکاح مت کرو. یہ بھی ہوتا تھا کہ یتیم لڑکی سے نکاح کر لیا یا یتیم کی ماں سے نکاح کر لیا، کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، ظلم کرتے رہو، کوئی پوچھے گا نہیں. نہیں، اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر یتیم لڑکیوں یا ان کی ماں سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا. یتیم کے مال کی حفاظت کرو جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائیں، یعنی کہ جب باشعور ہو جائیں، خود اپنے معاملات کو وہ ٹیکل کر سکتے ہیں، ان کا انتظام کر سکتے ہیں، تب تک ان کے مال کو سنبھال کر رکھو اور اس سے پہلے ان کے حوالے نہ کرو. یتیم کے مال کی حفاظت کا معاوضہ نہ لو، البتہ اگر کوئی تنگ دست ہو تو مناسب حد تک لے سکتا ہے. بہتر تو ہے کہ اس کے مال کو نہ چھیڑو اور اس کا مال اسی پر خرچ کرو، اور اگر تم تنگ دست ہو تو کچھ بقدر ضرورت استعمال کر سکتے ہو. تفصیلات ان مقامات پر جب ہم جائیں گے سورہ نساء کے تو تفاسیر میں مطالعہ ہو سکتا ہے. لکھا ہے، جب یتیم سمجھدار ہو جائے تو گواہوں کی موجودگی میں اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے. گواہوں کی بھی ترغیب دلائی جا رہی ہے تاکہ کل کوئی مسئلہ اٹھے تو اس کو نمٹانے کے لیے، اس معاملے کو درست کرنے کے لیے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے گواہی موجود ہو. پھر یتیموں کا اسی طرح خیال رکھو جیسے تم اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کی تمنا کرو گے، اس صورت میں کہ اگر خدا نہ خواستہ تمہارا انتقال ہو جائے اور وہ یتیم ہو جائے. یہ بڑا اپیلنگ انداز ہے. کیا مطلب؟ سوچو تم آج مر جاؤ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائے، تو آج تمہاری کیا خواہش ہوگی کل ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے؟ یہی نا، تو آج کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، وہ تمہارے انڈر میں، تمہارے انتظام میں آ گئے، تو ویسا ہی سلوک کرو جیسے تم کل اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہو کہ اچھا سلوک کیا جائے. اور ایک ہلا دینے والی بات اس مقام پر آئی ہے، جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور روز قیامت جہنم میں داخل ہوں گے. استغفر اللہ. آج یتیموں کی جائیداد ہڑپ کرنے والے، پلاٹوں پر قبضہ کرنے والے، مال و دولت کو ڈکارے لے لے کر ہڑپ کرنے والے سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں، ہم جا کے عمرہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، معاف ہو جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے بھر رہے ہیں. استغفر اللہ. اللہ حفاظت فرمائے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دیجئے. اس کے بعد اسی آیت میں، آیت نمبر 34 میں عہد کا بیان آیا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو، اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَ، بلا شبہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایفائے عہد کے حوالے سے حکم انتہائی تاکیدی اسلوب میں. ناظر کرام، عہد کے بارے میں پہلے بھی بات ہوئی، آیت البر میں نیکی کی حقیقت والی آیت البقرہ آیت 177 میں بھی بات ہوئی تھی، سورۃ المؤمنون کے اندر بھی اس کا ذکر ہمارے سامنے آیا تھا. صرف یاد دہانی کے طور پر چند باتیں دہرا لیتے ہیں، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً عہد کے بارے میں سوال ہوگا. ہم کہتے ہیں وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ عہد کے بارے میں سوال ہوگا، چوکنے رہا کرو اور احتیاط کیا کرو. خبردار کیا گیا کہ عہد کے حوالے سے روز قیامت باس پرس ہوگی. باس پرس کا مطلب سوال جواب ہوگا. میں عرض کر رہا تھا، ہم لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، اور اللہ کا کلام بتا رہا ہے اس مقام پر ضرور بے ضرور اس عہد کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن. اس کے بعد ہم نے یہ بات بھی سمجھی تھی کہ معاہدوں کی تین اقسام، اپنے آپ سے، بندوں سے، اللہ سے. یہ باتیں تفصیلاً پہلے آ چکی ہیں. نیکی کا ارادہ کرنا، گناہ سے بچنے کا ارادہ کرنا اپنے آپ سے وعدہ ہے. بندوں سے وعدے لکھے بھی جاتے ہیں اور کبھی زبانی بھی کیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑا وعدہ اللہ کے ساتھ اس کی عبادت کا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر کے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا. ساری زندگی وعدوں میں گھری ہوئی ہے، اور وعدوں کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو بھی دہراتے ہیں. منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اسے پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے. مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور گمان رکھے کہ وہ مسلمان ہے. اللہ اکبر، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کو توڑے، جب امانت رکھوائی جائے خیانت کرے تو منافق. اور نبی نے فرمایا علیہ السلام پکا منافق ہے، اور جس میں ایک صفت ہے برائی کی، اس میں سے وہ اتنا منافق ہے. یہ منافقین کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے وعدوں کا پاس رکھنے، لحاظ رکھنے اور ان کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تازہ کرام، اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 35، اور ناپتول کے حوالے سے ایک اور اہم قیمتی ہدایت عطا ہو رہی ہے. ارشاد ہوا وَأَوْفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور پیمانہ پورا بھرو جب کوئی چیز ماپو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولو ترازو کی سیدھی ڈنڈی کے ساتھ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے. ناپتول کا ذکر آ رہا ہے. ماپو یہ پرانی اردو ہے، ناپتول کرنا یہ آسان الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. ناپتول کا ذکر آ رہا ہے. لکھا ہے ایک اہم معاشرتی ہدایت کہ ماپ اور تول میں کمی نہ کی جائے، اور اس حوالے سے ایک اہم مقام قرآن کا سورۃ المطففین. سورۃ المطففین کی ابتدائی آیات میں ناپتول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید وعید کا بیان. وعید کہتے ہیں ڈراوے کو، وارننگ کو، دھمکی کو بھی. اور سورۃ المطففین آخری پارہ قرآن حکیم کا، ویل للمطففین، تباہی، بربادی، ہلاکت ان لوگوں کے لیے، کون؟ جو کمی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا ناپ کر لیتے ہیں. واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، اور جب ناپ کو تول کر دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے کمی کرتے ہیں. اب یہ صرف وہ ترازو کے پلڑے ہی کی بات نہیں، آج الیکٹرانک اسکیلز بھی ہیں، اور کوئی مہنگی شے ہو مثلا سونا وغیرہ، اس کے اندر بھی مینیپولیشن ہو سکتی ہے اسکیل کے اندر جب اس کو ناپا جاتا ہے. اسی طرح دکانوں پر الیکٹرانک اسکیلز موجود ہیں، اور کبھی ویبریجز ہوتے ہیں جہاں بڑے بڑے ٹرکس کو تولا جاتا ہے. یہ سارے ناپ تول کے جتنے بھی ہمارے پاس موڈز ہیں یا ذرائع ہیں، ان سب کے تعلق سے لینا ہے تو پورا پورا لینا، اور دینے کی بات آئے تو ڈنڈی مار جانا، ایسے لوگوں کے لیے تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے سورہ متففین کی ابتدائی آیات کے مطابق. آگے مزید لکھا ہے وسیع ہدایت یہ ہے کہ انسان جس پیمانے کو اپنے لیے پسند کرے وہی پیمانہ دوسرے کے لیے بھی استعمال کرے. یہ ناپ تول کا معاملہ صرف ترازو تک، یہ الیکٹرانک اسکیلز تک محدود نہیں ہے، یہ تو رویوں کے اندر بھی ہوتا ہے. میرا بیان اپنے لیے کچھ اور ہے، دوسرے کے لیے کچھ اور ہے، یہ بھی تو ڈنڈی ہے. میں کبھی پسند نہیں کرتا، ایک آدھ مثال، کہ میرے گھر کے سامنے وہ گاڑی اس طرح پارک کرے کہ میرے گھر کا راستہ بلاک ہو جائے. میں نے اپنے لیے تو پسند نہیں کیا. جب میں اپنی گاڑی پارک کرتا ہوں تو اس معیار کو سامنے رکھتا ہوں کہ دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. اس مثال کو زندگی کے تمام گوشوں میں پھیلا دیجئے. آج فساد کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارا معیار اپنے لیے کچھ اور ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور ہے. اور سب سے بڑی ڈنڈی انسان کا ہمارا ہے اللہ کے ساتھ. اللہ اکبر، جی ہاں، سب سے بڑی ڈنڈی بندہ اللہ کے ساتھ مارتا ہے. اللہ کی نعمتیں پوری پوری لینا چاہتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کا حکم نہیں مانتا، اللہ کی بندگی پوری نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتا. لینا پورا چاہتا ہے، دے تو کچھ نہیں سکتے اللہ کو ہم، صرف اس نے عبادت کا تقاضا کیا. لینا پورا چاہتے اللہ کی نعمتوں کو ہر وقت، مگر اللہ کی شکر گزاری کرنا نہیں چاہتے. یہ سب سے بڑی ناپ تول کی کمی ہے جو بندہ اللہ کے ساتھ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام حرکتوں سے، جو کہ گھٹی حرکتیں ہیں، اپنے لیے کچھ پسند، دوسرے کے لیے کچھ اور، اس سے محفوظ فرمائے. ناظرین کرام اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اگلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36. ولا تقف ما ليس لك به علم, اور اس کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد, بے شک کان اور آنکھ اور عقل, کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان سب کے استعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 اور علم کے حوالے سے اہمیت بیان ہو رہی ہے. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. لکھا ہے, انسان کا نظریہ اور عمل محض گمان یا تقلید کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم اور ٹھوس دلائل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. کوئی ہمارا نظریہ ہے, کوئی ہمارا طرز فکر ہے, یا کوئی ہمارا عمل یا طرز عمل ہو, اس کے لیے علمی دلیل ہونی چاہیے. محض گمان کی بنیاد پر اور لوگ کر رہے تو ہم بھی کر لیں, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, نہ. علمی دلیل, ٹھوس علمی دلیل ہمارے پاس ہماری فکر اور سوچ اور نظریے کے لیے اور ہمارے عمل اور طرز عمل کے لیے ہونی چاہیے. یہ انقلابی بات ہے جو قرآن عطا کر رہا ہے, اور علم کی تحریک قرآن ہمیں دے رہا ہے, اور تحقیق اور جستجو کی طرف دعوت دے رہا ہے. یہ ہے قرآن کا وہ انقلابی نعرہ جو اس ماحول میں لگایا جا رہا ہے جہاں باپ دادا کی اندھی پیروی کرنا اور اوہام پرستی کا شکار ہو جانا اور وہم اور گمان کے چکروں میں پڑے رہنے میں لوگ مبتلا تھے. اس کے بعد اسی تسلسل میں لکھا ہے آگے, اسلام نے انسان کو ایک طرف ایسے تمام اوہام کے خوف سے نجات دلا دی جن کی بنیاد محض گمان یا تخمینوں پر تھیں. وہم کی جمع اوہام, ایسے تمام اوہام اور وہم پرستی کے معاملات سے اسلام و قرآن نجات دلا رہے ہیں بندے کو کہ جن میں انسانیت ماضی میں بھی مبتلا رہی ہے. چنانچہ آگے لکھا ہے, جیسے ستارہ شناسی, دست شناسی یا اسی طرح کی دیگر اوکل سائنسز. ستارہ شناسی, ستارے کیا کہتے ہیں, یہ ہفتہ کیسا رہے گا, ہوروسکوپ اور نہ جانے کیا کچھ, تکے لگ جاتے ہوں گے کبھی, مگر یہ ٹھوس علمی بنیاد پر علم نہیں, یہ وہم اور گمان کی بنیاد پر ہے. دست شناسی, آپ کے ہاتھوں کی لکیریں کیا بتا رہی ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. ماضی میں وہ لوگ تھے جو ایک پرانی سی سائیکل لے کر بیٹھتے تھے, مریل سے ایک طوطا لے کے بیٹھتے تھے اور بتاتے تھے کہ آپ کی ہم تقدیر بتائیں گے. وہ غریب بےچارہ پرانی ٹوٹی سائیکل پہ بیٹھا ہوا گھوم رہا ہے اور مریل طوطا لے کے آپ کی میری تقدیر 10 روپے میں بتا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانے کے طریقے نئے نئے ہوا کرتے, جدید دور ہے. اب کہتے 0800- اور 5 ڈیجٹ کا ایک نمبر آپ ڈائل کیجئے اور اپنی قسمت کا حال معلوم کیجئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یا پھر اوکل سائنسز ہیں, اس طرح کے اور علوم جو ایجاد کر لیے گئے, علوم تو نہ کہیں, اس طرح کے اور اوہام جو کہ ایجاد کر لیے گئے اور قسمت کا حال اور یہ اور وہ, اور نوسٹراڈامس نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, 100 میں سے 1 تکا لگ گیا تو اس کی بنیاد پر اس کو جو ہے علم یقین کے درجے میں لے جایا گیا, اس سب سے اسلام نے ہمیں روکا ہے. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ انسان کو پیروی علمی حقائق ہی کی کرنی چاہیے اور ان تمام نظریات یا خدشات کو اہمیت نہیں دینی چاہیے جو وہم گمان یا تخمینوں کی بنیاد پر ہیں. آج ہم بھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں, ہے نا, کوا چلا رہے تو ایسا ہو جائے گا, الٹی آنکھ پھڑک رہی تو وہ ہو جائے گا, سیدھے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی تو وہ ہو جائے گا, جوتا الٹا کر دو تو ایسا ہو جائے گا, جوتا لٹکا دو تو ایسا ہو جائے گا, گھوڑی کی نال لٹکا دو تو ویسا ہو جائے گا, اور پڑھے لکھے لوگ گاڑی کے پیچھے کالا بلیک ریبن لگا دو تو یہ ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کو ماننے والے ان چکروں میں آج پڑے ہوئے ڈوب مرنے کا مقام. استغفر اللہ. ہمارا دین علم کی بات کر رہا ہے, ٹھوس علمی دلائل کی بات کر رہا ہے. آگے لکھا ہے, قرآن کی روح سے علم کی 2 اقسام, 1 علم ہدایت یا علم وحی, 2 علم جدید. ان دونوں کا سیکھنا ضروری ہے. ایک علم ہے جو کتاب و سنت کے ذریعے ہمیں پہنچا, اور ایک علم ہے جو انسان اپنے مشاہدات اور محنت سے حاصل کر رہا ہے. دونوں اپنی جگہ اہم ہیں. بالا تر علم ہدایت کا ہے, تاہم دونوں کی ضرورت ہے. چنانچہ اس کو سمجھتے ہیں. لکھا ہے, علم ہدایت علم کی وہ روح ہے جس کے بغیر علم جدید نہ صحیح رخ پر آگے بڑھ سکتا ہے, نہ دنیا میں مفید ہو سکتا ہے, اور نہ آخرت کے اعتبار سے رحمت بن سکتا ہے. تو آج ہماری جتنی ریسرچ ہے, تحقیق ہے, یہ اس وقت دنیا اور آخرت میں مفید ہوگی جب اس سب کو علم ہدایت کے تابع رکھا جائے گا. پہلے دن سے اللہ نے فرما دیا, اقرا بسم ربک, پڑھنا ضرور مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ. اور ہاں, دوسرے علم جسے علم جدید کہتے ہیں, وسائل کا علم کہتے ہیں, علم جدید کے ذریعے علم ہدایت یعنی قرآن کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے, دور حاضر کے تقاضوں کا ساتھ دیا جا سکتا ہے, اور عصر حاضر کے مسائل کو سمجھ کر علم ہدایت کی روشنی میں ان کا حل پیش کیا جا سکتا ہے. زمین کا ایکسپلور کرنا, خلافت کا نظام زمین پر قائم ہونا ہے, اس کے وسائل کا علم ہونا چاہیے. سیکھیں اور جتنا ہم غور فکر کریں گے اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی. قرآن بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اصولی بات کیا ہے؟ یہ سارے دنیاوی علوم حاصل کرنے بجا ہیں مگر ان کو علم ہدایت کے تابع رکھنا ہوگا. اقرا ضرور ہو مگر بسم ربک رب کے نام کے ساتھ ان علوم کو سیکھنا اور سکھانا چاہیے. مزید برائے اس آیت کے ذیل میں آگے لکھا ہے علم کی اہمیت پر زور دینے کے بعد ان صلاحیتوں کا ذکر ہے جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. مثلاً یہاں صلاحیتوں کا ذکر آیا, سماعت اور بصارت کے علاوہ یہاں فؤاد کا ذکر ہے جس کے معنی دل کے بھی کیے جاتے ہیں اور عقل کے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت دی, دیکھنے کی صلاحیت دی, غور و فکر کی صلاحیت دی. دل سے بھی غور و فکر ہو سکتا ہے, اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں. اللہ نے وہ حساسیت دل میں بھی رکھی ہے اور نیت بھی یہیں پیدا ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور قلب مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قرآن کا نزول ہوا تھا. بہرحال یہ سماعت اور بصارت اور دل و دماغ اور سوچنے کی صلاحیتیں یہ سب دی گئی ہیں. اور بہرحال لکھا ہے آگے کہ ان کے بارے میں سوال ہوگا. جو صلاحیتیں دی گئی ہیں روز قیامت ان کے بارے میں باس پرس ہوگی کہ انہیں استعمال کیا یا نہیں. استعمال تو کر رہے ہیں, کہاں کر رہے ہیں, کہاں کر رہے ہیں؟ اس چھوٹی سی زندگی کو ہی خوبصورت اور حسین بنانے کے لیے یا اصل زندگی آخرت کو بھی بہترین بنانے کے لیے؟ اس پر توجہ کی ضرورت ہے. ناظرین ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اگلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 ہے. ایک بہت بڑی معاشرتی برائی تکبر, اس سے روکا جا رہا ہے. ارشاد ہوا, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا, اور زمین پر اکڑ کر مت چلو. اِنَّكَ لَمْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ, بے شک تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. وَلَمْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, اور نہ پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ سکتے ہو. لکھا ہے ہدایت دی گئی کہ انسان کسی بھی نعمت کے حصول پر نہ اترائے اور نہ ہی تکبر کرے. جو کچھ اللہ نے عطا کیا وہ اللہ کی عطا ہے. انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہیں چاہیے. اس بری حرکت سے روکا گیا. آپ کو یاد ہے نا سب سے پہلی حرکت کس نے کی تھی؟ شیطان نے. بڑا عبادت گزار تھا, ایک مرتبہ یہ حرکت کی ہے تکبر کی, اللہ کی رحمت سے دور, اور جہنم اس کا ٹھکانہ, اور اس کی پیروی کرنے والے بھی جہنم میں ہی ڈالے جائیں گے. آگے لکھا ہے تکبر کی علامت یہ بھی ہے کہ انسان زمین پر زور سے پاؤں مارتا ہے یا گردن اکڑا کر اور سینہ تان کر چلتا ہے. یہ تو آج ہم بہت دیکھتے ہیں نا, سینہ تان کر چلنا, اکڑ کر چلنا, اور پھر ساتھ ساتھ کچھ اگر گارڈز بھی ہوں اور 10-12 گاڑیاں بھی ہوں تو پھر اور اظہار ہوا کرتا ہے. ہٹو بچوں کی صدائیں لگا کرتی ہیں, گفتگو کا انداز بھی بتا دیا کرتا ہے, اکڑتی ہوئی گردن بھی بتا دیا کرتی ہے. یہ بہت کچھ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اللہ اکبر. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ایک حدیث کا مطالعہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا حدیث میں, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, مسلم کی روایت, وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. ذرہ برابر بھی تکبر ہے تو جنت میں داخل نہ ہوگا. ایسے اکڑنے والے اور لوگوں کو کچھ سمجھنے والے, ان کا کیا انجام ہوگا؟ وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کتنے زور پیر سے مار لو زمین پر, زمین پھٹ نہیں سکتی. کتنا سینہ تان کر چلو, پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ نہیں سکتے. سب سے بڑا اللہ ہے اور تکبر اسی کو روا. بندے کی بندگی کا تقاضا ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری ہی کا رویہ اختیار کریں. ناظرین کرام, اگلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 38. ہدایات جو عطا ہوئی ہیں ان کا بیان تو ہو چکا ہے مکمل. اگلی تین آیات میں مختصر کچھ باتوں کا ذکر ہمارے سامنے آ رہا ہے جو کہ اس درس کی کلوزنگ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. آئیے آیت نمبر 38 کا مطالعہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا, کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, یہ وہ امور ہیں جن کی برائی کا پہلو تمہارے رب کو ناپسند ہے. لکھا ہے, متذکرہ بالا تمام احکامات, عوامر و نواہی پر عمل نہ کرنا رب کو پسند نہیں. متذکرہ بالا, اب تک جو اوپر باتیں بیان ہو چکی ہیں, اس سے قبل جو عوامر ڈوز آئے, جو نواہی ڈونٹس آئے, ان کی پاسداری نہ کرنا رب کو پسند نہیں. مثلا حکم ہوا ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو, نہ کیا جائے تو یہ رب کو پسند نہیں. بات ذکر میں آئی کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, بندے زنا کے قریب جا رہے ہیں, یہ بات اللہ کو پسند نہیں. یہ ان کا مکروہ ہونا, ناپسندیدہ ہونا, یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں ہے. لکھا ہے آگے, اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہی دلیل حرف آخر ہے کہ یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے. بندہ مومن کے لیے اتنی بات کافی, اللہ نے منع کر دیا ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے, بس بندہ مومن ہل جاتا ہے. اب مجھے اس بات سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے اور بچانا چاہیے. اس کے بعد ناظرین کرام اگلی آیت ہے, آیت نمبر 39. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب ہے دانائی کی باتوں میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہیں. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ بناؤ. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ورنہ ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے ہو کر۔ یہ ترجمہ ہے اگلی آیت کا، آیت نمبر 39 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے، فرمایا گیا کہ یہ تمام احکامات حکمت کا مظہر ہیں۔ حکمت کا لفظ ناظرین کرام سورۃ لقمان کے درس میں ہمارے سامنے آیا تھا، شعور کی پختگی۔ بہرحال ایک شعور کی پختگی تو بندوں کی ہے اور ایک حکمت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے حکمت کی باتیں عطا فرمائی، اس سے پیاری باتیں ہو نہیں سکتی۔ آگے حکمت کے حوالے سے لکھا ہے، بعض بزرگان دین نے حکمت سے مراد صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لی ہے، لیکن اس آیت کی روح سے قرآن میں بھی حکمت ہے۔ حکمت بھری باتیں قرآن نے عطا کی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حکمت سے مراد سنت اور حدیث، یہ بات بھی ٹھیک ہے دیگر آیات کے مطابق، اور یہ آیت بتا رہی ہے۔ خود قرآن حکیم میں بھی حکمت کا بیان اور حکمت بھری باتوں کا بیان ہمارے سامنے آتا ہے۔ لکھا ہے، پھر توحید کا ذکر ہے، الفاظ آئے ولا تجعل مع اللہ الہ آخر، اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ بناؤ۔ چنانچہ لکھا ہے، پھر توحید کا ذکر ہے، یا توحید نظری اور توحید عملی دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ہے عقیدے کا معاملہ، نظریاتی معاملہ، اللہ ایک ہے، اور ایک ہے عملی معاملہ، اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ توحید نظری اور توحید عملی دونوں کا ذکر آیا۔ اور مزید بنا لکھا ہے، شرف انسانیت کی معراج یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو پا لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ اسی میں انسان کی عزت و شرف کہ وہ اپنی جیسی مخلوق کو معبود نہ مانے، خالق کائنات کو، رب کائنات کو، رب العالمین کو ہی الہ یعنی معبود مانے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آخری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کا، یہ 14 رکوع مکمل ہوتا ہے۔ اس آیت پر آ کر آیت نمبر 40 ارشاد ہوا، افاسفاک مربکم بالبنین، اے مشرکو کیا تمہیں پسند کر لیا تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے، واتخذ من الملائکت اناثا، اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، انکم لتقولون قولا عظیما، کچھ شک نہیں کہ تم کہتے ہو بہت بڑی بات۔ اس آیت میں شرک کی ممانعت کا ذکر آیا، اور شرک کے حوالے سے خاصی تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں اسی سیریز کے پہلے حصے میں، حقیقت و اقسام شرک کے عنوان سے۔ وہاں جو باتیں ہم نے سمجھی تھی انہی کا ایک حصہ یہاں پر بھی ہمارے سامنے مختصراً آ رہا ہے۔ لکھا ہے، شرک فی ذات کا ذکر ہے، یعنی مخلوقات میں سے کسی کو خدا قرار دے دینا۔ معاذ اللہ، یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کی طرف بیٹے منسوخ کیے، یہود نے عزیر علیہ السلام کو، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، معاذ اللہ۔ اور مزید لکھا ہے، قریش نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بدترین شرک ہے، شرک فی ذات کی یہ مثالیں ہیں، اور اس پر جا بجا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے شدید ترین الفاظ میں مذمت فرمائی۔ ان گمراہ کن تصورات پر اللہ کے شدید غضب کا اظہار قرآن میں بار بار ہوا، مثلا سورہ مریم کی آیت نمبر 90 اور 91، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب کے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں اس بات سے کہ لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے شدید ترین الفاظ میں مذمت فرمائی ہے اس مقام پر۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کا ہمارا یہ درس مکمل ہوا، یہ درس دو حصوں میں مکمل ہوا، حصہ سوم کا درس چہارم سماجی و معاشرتی اقدار حصہ دوم جو مکمل ہوا آج، اور سورہ بنی اسرائیل کے 30 اور 34 رکوع کی روشنی میں اس درس کا ہم نے مطالعہ کیا۔ پروگرام کے بالکل آخر میں حسب معمول 5 سوالات کو اس کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پہلا سوال، ایک حدیث مبارکہ کے مطابق ایمان کے کتنے حصے ہیں، 7 سے زائد یا 10 سے زائد یا 70 سے زائد یا 100 سے زائد؟ دوسرا سوال ملاحظہ فرمائیے گا، دوسرا سوال ہے، اسلام کے مطابق کتنی صورتوں میں کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے، 3 یا 4 یا 5 یا 6 صورتوں میں؟ تیسرا سوال اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، یتیموں کے مال کے حوالے سے تفصیلی ہدایات کس صورت میں آئی ہیں، سورۃ البقرہ یا سورۃ النساء یا سورۃ المائدہ یا سورہ بنی اسرائیل؟ چوتھا سوال ملاحظہ فرمائیے گا، ایک حدیث مبارکہ کے مطابق دجزیل میں سے کون سی نشانی منافق کی نشانیوں میں شامل نہیں ہے، شرک یا وعدہ خلافی یا امانت میں خیانت یا جھوٹ؟ اور پانچواں اور آخری سوال ہے آپ کے سامنے سکرین پر، قرآن کی روح سے علم کی کتنی اقسام ہیں، 2، 3، 4 یا 5؟ ناظرین کرام جوابات آپ روانہ کرتے ہیں اور اس کی ریوزٹ کرتے ہیں mq.quranacademy.com. اسی کے ساتھ آج کا درس ہوا اور پروگرام ہوا مکمل. اگلے پروگرام میں سورۃ الحجرات کا مطالعہ شروع کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.